والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله. بڑھیا بھائی جو بھائی جہاں خراب ہو رہی بڑھیا ہوئے تھوڑا بھی وقت ہے اور قیمتی وقت ہے. اثر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. عمر صاحب دوستوں بزرگوں کو یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما رکھی ہے, یہی بہت قیمتی ہے. پھر اثر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. عزیز پاک کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیان حصے میں بھی کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی, پھر اثر کے بعد کا وقت قیمتی, پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو پوچھے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستوں بزرگوں, یہ وقت بہتر جب بنے گا, یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے. یہ تو وقت گزرنے کے لیے گزر رہا ہے, کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کو پتا ہے, اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم, تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے, آج کبھی تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. اس لیے جو وقت گزر گیا, جو گھڑی گزر گئی, وہ تو کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے, اور آگے کسی کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا دیں, اور وقت قیمتی بنتا ہے جب وہ وقت ان کاموں میں لگتا ہے جن کاموں کے لیے اس زندگی کو دیا گیا ہے. یعنی انسان کے بدن سے وہ کام ہوتے ہیں, انسان کے بدن سے وہ اعمال ہوتے ہیں جس عمل پر اللہ جل جلالہ راضی ہوتے ہیں وہ اعمال ہوتے ہیں. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں, ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پر آئے گئے ہو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر, اس وقت 100% آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. کوئی کسی گھر, کوئی احمد بھی گھر چھوڑ کے نہیں آتا کہ 100% اعمال آپ کے ساتھ ہیں. اور یہی اعمال لے کر آدمی آگے جائے گا خبر گھر کے طرف, اور انہی اعمال پر انسان کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اس لیے دنیا دار العمل ہے, عمل کرنے کی جگہ, اور آخرت دار الجزا ہے, بدلہ پانے کی جگہ. کہ جیسے انسان اعمال لے کر دنیا سے جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی طرف سے فکر مند کیا. رامار کہتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 24 گھنٹے جو انسان کام کرتا ہے, کھانا ہے, کمانا ہے, خرچ کرنا ہے, ساری دنیا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, ملاقاتیں ہیں, جو انسان 24 گھنٹے کام کرتا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی کام غیر بھی کرتے ہیں, سارے کام جو مسلمان کرتا ہے وہی غیر بھی کرتا ہے. فرق اتنا ہے اس میں اور ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ہر کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا کہ بہترین طریقہ, بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے اس نمونے کے مطابق ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی, اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی عمل کے اعتبار سے اس نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہوگا, اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی قدر و قیمت بتلائی. آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تمہارے مال کی, اعمال کی, اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں,
और उस आदमी के ऊपर मौत का और करीब आ गए, दुनिया से जाने लगे, तो अपने तीनों भाइयों में से एक भाई को बुलाकर ये पूछे कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरी क्या मदद करोगे, मौत का और करीब है, दुनिया से मैं जा रहा हूं। वह कहता है कि भाई मेरा तेरा वास्ता तो जिंदगी तक का है, जब तक तू दुनिया में मौजूद है कि मैं उस वक्त तक तुझे मुझसे जितना नफा उठाना है, जितना फायदा उठाना है उठा ले, कि जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू दूसरी तरफ चले जाएगा, मैं दूसरी तरफ चले जाऊंगा। आपने फरमाया ये भाई उसका माल है। आप देखो कि कोई चीज इंसान के साथ नहीं जाती, अंगूठी अगर पहन रखी है और वो नहीं निकलती तो उसको भी काट के निकाल लेते हैं। कफन भी इसलिए पहना दिया जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी बेहरमती ना हो जावे, उसकी बेपर्दगी ना हो जावे, नहीं तो कब्र में जाकर वो भी सलगड़कर खत्म हो जाएगा। कि कल कयामत के दिन हर आदमी अपनी कब्र से नंगा उठेगा, जिस तरह दुनिया में नंगा आया है इसी तरह हर आदमी अपनी कब्र से नंगा उठेगा। तो आपने फरमाया ये भाई उसका माल है जो दुनिया में साथ छोड़ देगा। फिर दूसरे भाई को बुलाकर ये पूछता है कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरी क्या मदद करोगे। वो कहता है कि मैं तो तेरे साथ हूँ, जब तक तू दुनिया में मौजूद है तेरे साथ रहूंगा, तेरी तीमारदारी करूंगा, तेरी खिदमत करूंगा, और जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो तुझे नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, दफनाऊंगा, और तेरे मरने के बाद लोगों में तेरा जिक्र खैर करूंगा, तेरी तारीफें करूंगा, और कुछ दिनों के बाद फिर मैं तुझे भूल जाऊंगा। आपने फरमाया ये भाई उसके अहलो आयाल है। फिर तीसरे भाई को बुलाकर यही पूछता है कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरी क्या मदद करोगे। वो कहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, जब तक तू दुनिया में मौजूद है तेरे साथ रहूंगा, और जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो कब्र में पहुंचेगा और मुनकर नकीर तुझसे सवाल करेंगे तो उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा तेरे तरफ से, और जब कल को तेरे नामे अमाल तुलेंगे तो तेरे नामे अमाल के तराजू में बैठ जाऊंगा और खूब कोशिश करूंगा उसको वजनी करने की, उसको भारी करने की, उसको झुकाने की, और मैं तेरे साथ रहूंगा यहां तक कि तुझे जन्नत में दाखिल करा दूं, वहां तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आपने फरमाया ये भाई उसके अमाल है। फिर आपने पूछा बतलाओ इन तीनों भाइयों में से कौन सा भाई काम वाला हुआ। कहा बनारस के या रसूलुल्लाह, पहले दो तो बेकारी साबित हो जो यही साथ छोड़ देंगे, काम आने वाला तो यही है जो आखिर तक साथ निभाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने अमलों की तरफ से फिक्रमंद होना है कि मेरे बदन से निकलने वाले अमाल किस तरीके से निकलना है, कैसे निकलना है। और अमल का दार मदार इंसान के यकीन के साथ है कि इंसान को जो चीज चलाती है अमल के एतबार से, वो उसको उसके अंदर की ताकत चलाती है। इसलिए बुनियादी तौर पर हमें सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है। अंदर का यकीन यानी ईमान, कि ईमान कमजोर होता है तो बदन से निकलने वाले अमाल खराब होते हैं, और ईमान कवी होता है, यकीन मजबूत होता है तो बदन से निकलने वाले अमाल सही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के यकीन को बदलना है, अपने अंदर के यकीन को बनाना है, यानी अपने ईमान को बनाना है कि ये ईमान कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नियामत बरहमत फरमाई है। इसलिए कि इनामात तो अल्लाह ताला के बेशुमार हैं। क्या कुरान ही कहता है वही तौदू नियामत अल्लाह तुरसूहा, कि अल्लाह ताला के इनामात तो इतने हैं कि अगर हम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, तो हम अल्लाह की नियामतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कदम कदम पर, सांस सांस पर अल्लाह ताला की नियामतें बारिश की तरह हमारे ऊपर उतर रही हैं। और ऐसी ऐसी नियामतें हैं कि अल्लाह की एक नियामत बड़ी नियामत होती है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता कि ये भी अल्लाह की नियामतों में से कोई नियामत है। इसलिए कि नियामत की कदर आदमी को उस वक्त होती है कि जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। जब तक कोई चीज आदमी के हाथ में होती है उसकी कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता, कि जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो पता चलता है कि मैंने क्या खोया है। इसलिए हजूर अदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांच चीज़ों की कदर करो, पांच नियामतों की, कि पांच नियामतों की कदर करो पांच चीज़ों से पहले पहले, इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए। एक, कि जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले पहले, कि जवानी एक मरतबा आती है, और जवानी की इबादत अल्लाह का मकबूल है। वो सात आदमी जो कल अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें एक वो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता होगा। इसलिए कि जवानी में आज़ाब कभी होते हैं, आदमी के अंदर ख्वाहिशों का भी जोर होता है, कि ऐसा आदमी अपनी जवानी को اپنی خواہشوں کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین پر چلنے میں، اس کے دین کو پھیلانے میں اپنی جوانی لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کے عبادت اللہ کیا مقبول ہے؟ تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے کہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ہاں دین کو پھیلانے پر، مساجد پر، مدارس پر، اس کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے. کہ مال ہے اور خرچ نہیں کیا، پھر کوئی آفت آ گئی کہ اب خرچ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا. جیسا آج کل کے حالات اس وقت چل رہے ہیں ہر آدمی کے، کہ خرچ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو نہیں خرچ کر پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حالات ہیں ایسے، سب آپ کے سامنے ہیں. تو مالداری کی قدر تنگ دستی سے پہلے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مجبوری سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے اس کو دو بڑے پروانے ملتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ دو بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو. اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے حضرات، حاجی صاحب نے بتلایا 60-65 جماعتیں چلنے کی ہیں، اور تقریباً 16 جماعتیں 4 مہینے کی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ یہ تو پہلے کی بات ہے، اجتماع کل سے چل رہا ہے، کتنے لوگوں نے اور مزید ارادے کیے ہوں گے. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اوقات کو فارغ، وقت کو فارغ کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں. گشتوں کے لیے باہر جاتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی باہر جاتا ہے کہ پھر واپس آ گیا نماز سے پہلے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا کئی بہترین وقت ہے خالی اوقات. اور اگر اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر پر سینکڑوں جھمیلے پر ساتھ لگے ہوئے ہیں. آدمی نے 37-38 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھی، لیکن ایک دن میں ایک رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کہ خالی اوقات کی قدر، یہ میں نے مثال کے طور پر بتلایا کہ خالی اوقات کے یہاں خاص وقت کو فارغ کیا تھا، اب گھر جا کر مشغول ہو گیا، کہ خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے. آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دو چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ اچانک آ جاتی ہے. ایک بیماری، کہ آدمی کھڑے کھڑے بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. بھی ہمارے مولانا اسماعیل صاحب گودرا یہاں پر آنے والے تھے، یہاں کے لیے نکل گئے، گاڑی میں تھے اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی، نہیں آ سکے. اللہ حفاظت فرماوے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرماوے. تو بیماری کی قدر کہ صحت کی قدر کہ بیماری سے پہلے پہلے کرے. حضرت علی فرماتے تھے کہ بیماری اچانک آتی ہے، اور فقر بھی اچانک آ جاتا ہے. آدمی کھڑے کھڑے فقیر ہو جاتا ہے. کھیتوں میں آگ لگ گئی، کاروبار ڈوب گیا، تجارت نیچے آ گئی، کہ کھڑے کھڑے آدمی فقیر ہو جاتا ہے. یہ کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. یہ پانچ چیزیں بتلائی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے، تو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن دوستو بزرگو، جو چیز انسان کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. اس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جس چیز کے لیے آدمی محنت نہیں کرتا، بغیر محنت کے مل جاتی ہے، کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت بغیر مجاہدے بغیر قربانی کے ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں وہ بتلائی ہے. کیا قدر بتلائی؟ یہ قدر بتلائی ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، یعنی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں کوئی انسان موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. یہ قدر ہے کہ اگر ایمان والا اس دنیا میں نہیں ہے تو چاہے دنیا انسان سے بھری ہوئی ہو، اللہ اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا. کہ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے، یہ قدر ہے میری اور آپ کی اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے. اور قیمت کیا بتلائی؟ کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی اونچی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ دعوت تبلیغ والا جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کلے 4 مہینے مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو اندر آدمی کے اندر ایک یقین بدل اندر یقین بنتا ہے. جب یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. تو یہ قدر و قیمت حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے اس کو قربان کیا ہے. کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر ہوتی ہے، دل میں اندر اتر جاتی ہے. تو صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا ہے. صحابہ کے قصے ہیں اور ہم تعلیم کے ذریعے سے ان قصوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگو، سننا سنانا صرف سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سننا سنانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، اپنی زندگی ان کے مطابق چلانے والے بنے. کہ کہاں صحابہ کا ایمان، کیسا صحابہ کا ایمان. کہ اگر ہم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے مقابلے پر رکھ کے دیکھیں تو ابھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں کتنا کمزور ہیں. کہ صحابی حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ، وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کے وجہ سے تم پر آئے ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں ایمان کے وجہ سے تم پر آئی ہیں، کہ ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین، آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرے. لیکن کیونکہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اندر اترا ہوا تھا، اس لیے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ان حالات کے بعد جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر سردی گرمی کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے، کہ جو ایمان والا جو بھی عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے دنیا میں جتنا جو ملے گا وہ کم ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ زیادہ ملے گا، اور دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا کہ موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے ناخوش ہے, کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے, یہ اصل ہے. مومن ہر حال میں اسی کو آگے رکھتا ہے. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت یہ کی تھی, اس میں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے, اور اس میں ہر چیز آئی ہے, اس میں ہر چیز آ گئی ہے. کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی راستے پر آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ مجھے اس راستے کا دین ہمارے پاس نہیں ہے, نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع کا دین بتلایا ہے, ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے. اسی طرح شادی بیاہ, اس لیے وقت نکاح ہے کہ شادی بیاہ کا بھی طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ہماری شادی نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو ایسی ایسی خیر و برکتیں ان شادی کے ذریعے سے آئیں گی, اولاد کے ذریعے سے, کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور اگر اس شادی بیاہ میں جیسے نکاح سادگی کے طور پر ہو رہا ہے, باقی اس کے بعد کے کام جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ہو جائیں, تو پھر اس کے اکثر حالات آتے ہیں, پھر اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے, اولاد کی طرف سے لوگ پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ طریقے سے ہٹ کر کام کیا ہے. کیونکہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ تو خیر و برکتوں والا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک. میں عرض کیا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. کہ ہم شادی اگر ایسے کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, دوست احباب کیا کہیں گے, اتنی سادگی سے آزاد کر دی. کہ نہیں, سادگی کے سادگی کری, میں نے صحیح طریقے پر کری ہے, مجھے یہی طریقہ بتلایا گیا تھا نبی کی طرف سے کرنے کا. دوستوں بزرگوں, یہی وہ اعمال ہیں, جیسے میں نے کہا نا کہ غیر بھی وہ اعمال کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ہر عمل کے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا دین بن جائے گا. ایک آدمی بیت الخلا میں گیا, بیت الخلا کی بھی جگہ ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت ہو تو پاس سے گزرنے میں گوارا نہیں کرتا, لیکن بیت الخلا میں گیا اور بیت الخلا میں نبی کے طریقے کے مطابق گیا, الٹے پیر سے گیا, دعا پڑھتا ہوا گیا, سیدھے پیر سے نکلا, دعا پڑھتا ہوا نکلا, تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا. اس طریقہ نبی کا اسے استعمال کیا. جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو بیوی کے پاس جانا یہ بھی اس کا دین بنا, ارے خواہش پوری ہو رہی ہے. جب کہا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ, ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس پر بھی اجر ثواب ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. زنا سے زنا کے لیے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو اس کا گناہ ہوتا. کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوتا تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر ثواب بھی ہے, لیکن طریقہ اس نے صحیح استعمال کیا ہے. اور اگر طریقہ غلط استعمال کیا رہے عبادت میں بھی غلط طریقہ استعمال کرے تو پھر وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی جس آدمی کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو, وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو, تو اگر اچھی طرح نہ کیا گیا ہو یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتم نی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. نماز اتنی اچھی عبادت, لیکن اس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ باوجود عبادت اتنی اونچی عبادت ہونے کے وہ نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے, کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے, طریقے سے ہٹی ہوئی ہے, اس لیے وہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ نماز بدعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ظاہر برباد کیا اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے. کہ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو وہ بیت الخلا میں جانا بھی دین ہے, اور جو نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوئی کہ وہ نماز جیسے عام عبادت بھی کہ وہ بھی عبادت بھی رہتی بلکہ واپس منہ پر مارتی جاتی ہے.
میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کا ہر وقت کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور ہر وقت کی دعا بھی بتلائی ہے. صحابہ اپنے اعمال، اپنی قربانیاں، اپنی تکلیفیں، مصیبتیں کہ جو آئی ہیں کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتے بلکہ آخرت میں چاہتے ہیں. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا کہیں ہمیں بدلہ کہ ہمیں دنیا میں تو نہیں ملنا ہے، کیونکہ دنیا میں تو وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنی ایمان کی محنت کرتے کرتے ایمان کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ رہے تھے، اور ہم نے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر آ گئے ہیں. یہ اجتماعات کا ہونا، یہ چلے چار مہینے میں نکالنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی کے اندر آدمی کو اس کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. اب آصف تو منوا خلبناک محبت ماننا کلینا لا کر جاؤں، قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ احساس اللہ کرے ہمارے اندر ہو جائے کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. جیسے آج ہمارے اندر دنیا داری کا احساس ہے، دنیا داری کا احساس ہے کہ کھیت پہ جاؤں گا تو کام ہوگا، دکان کھولوں گا تو مجھے نفع ہوگا، ملازمت پہ جاؤں گا تو میں کامیاب، مجھے اس کی نوکری، اس کے وہ تنخواہ ملے گی. یہ احساس ہے، آدمی خود ہی اس کی فکر کرتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کھیت پہ چلے جاؤ، آپ دکان پر چلے جاؤ، آپ ملازمت پر چلے جاؤ، نہیں، خود ہی فکر ہے، صبح اٹھ کے خود ہی اس کی کوشش کرتا ہے. ایسے یہ فکر ہماری اللہ کرے دین کے اعتبار سے ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایگزام سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی فکر ہو، ہر چیز کے دین کے اعتبار سے ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. یہ اجتماعات کا ہونا، چلنے چار مہینے میں نکلنا، یہ اسی کام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے دین کی فکر کریں جا رہے ہوں. تو دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. جب اندر کا یقین بدلے گا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، ہمارے سارے کام کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے جب اندر کا یقین بدلے گا. تو کریں